بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 4 مارچ 2011 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں توبہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہت بڑا مظہر کے موضوع پر خطاب فرمایا.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. إلى قوله تعالى: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. پچھلے جمعے آپ کو یاد ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ لقب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. یہ قرآن جو منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اور قیامت تک کے لیے ہدایت و رہنمائی ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے دیا. اس میں اعلان ہے کہ وما ارسلناك الا رحمتا للعالمين. ظاہر بات ہے کہ جب بات ہو رہی ہے کہ تمام جہانوں کے لیے، یعنی اس جہان کے لیے بھی اور وہ جو جہان آئے گا عالم آخرہ، یہ دو جہان تو ہیں نا جس میں ہمیں جس کی خبر دی ہے قرآن نے، اس میں بھی وہ رحمت ہوں گے جہان والوں کے لیے. تو رحمت کے مظاہر کون سے ہیں، ان کا اظہار کیسے ہوگا، یہ تھا اہم سوال. خاص طور پر آج کے دور میں ایک مسلمان یقینی طور پر اس کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ اس رحمت کے مظاہر اس وقت دنیا میں ہمیں کہیں بظاہر نظر نہیں آتے. بار کیا اب میں اس مضمون کو دہرانا نہیں چاہتا، اسی سے بات آگے بڑھ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ارحم الراحمین ہے، الرحمن الرحیم. 99 اس کے نام ہیں، صفاتی نام، لیکن اصولی طور پر تمام اچھے نام اسی کے ہیں. تو تمام اچھی صفات سے متصف ہے. ہمارے اعتبار سے صفت رحمت کی بڑی اہمیت ہے، ہمیں اس کی رحمت درکار ہے، یہاں بھی اور وہاں بھی. اور اس پہلو سے کہ رحمت کے مظاہر تو بے شمار ہیں، وہ رحمتی وسعت کل شیء، اس کی رحمت ہر شے کو محیط ہے. پھر وہ حدیث بھی میں نے آپ کو سنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، 99 اپنے پاس رکھے اور ایک حصہ جملہ مخلوقات میں تقسیم کر دیا. انسانوں میں تو رحمت کے مظاہر ہم دیکھتے ہی ہیں، والد کی شفقت، ماں کی ممتا، بھائیوں کا ایک دوسرے سے لگاؤ، تعلق کے خاطر، رشتہ داروں سے، اولاد سے، بیوی سے محبت، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہاں تک کہ ہمیں حیوانات تک بھی نظر آتی ہیں ایک لیول پر، اس ایک حصے کا لیول پر. لیکن ایک خاص پہلو جس سے ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے اس کی رحمت کی، اور قرآن مجید میں اس کی طرف بار بار اشارہ ہے، وہ یہ ہے کہ انسان خطا کار ہے، اس سے گناہوں کا صدور ہوتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے امتحاناً اس کے اندر دونوں رجحانات رکھ دیے ہیں، شر کی جانب بھی اور خیر کی طرف، اور اس کا نفس امارہ جو ہے وہ تو شر کی طرف کھینچتا ہے. ان نفس الامارہ بالسوء، وہ تو بہت زیادہ حکم دیتا ہے، انسان کو مجبور کرتا ہے برائی کی طرف، گناہ کی طرف، اور انسانوں سے صدور بھی ہوتا ہے. کچھ تو وہ ہیں کہ جن تک حقیقت کھلی نہیں، جن کو معلوم بھی ہے، ان سے بھی گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں. اس کی رحمت کا ایک بہت بڑا اظہار یہ ہے کہ وہ گناہوں کا معاف فرمانے والا بھی ہے. بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے وہ معاف کر دے گا، اور گناہ سب سے ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، تمام بنی آدم خطا کار ہیں. یہ ضرور ہے کہ گریڈز کا فرق ہوگا، کوئی جو ہے وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے اور کہیں کوئی صغیرہ گناہ، کسی وقت کوئی کوتاہی ہو گئی، کوئی بہت جری ہے گناہوں کے اندر. لیکن کیٹیگوریکلی فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، سب کے سب خطا کار ہیں. جب خطا کار ہیں تو اس خطا کی معافی، یہ ہم سب کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالی ہمیں معاف کرے ہماری خطاؤں پر. چنانچہ اس کے لیے توبہ کا راستہ کھولا گیا، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، ان خطا کاروں میں سب سے بہتر وہ ہیں کہ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، پلٹنے والے، ندامت کے ساتھ پھر اللہ کے در پر حاضر ہونے والے ہیں. تواب، پلٹنے والا، واپس آنے والا، بندگی کے راستے پر صراط مستقیم پر چل رہا تھا، قدم ڈگمگا گئے، پھسل گیا، گناہ کا سرزد ہو گیا، کہیں اللہ تعالی کی عبدیت میں کوئی کمی اور کوتاہی رہ گئی، نماز کی پابندی نہ کر سکا، قضا ہو گئی، حقوق اللہ، حقوق العباد، ان کی ادائیگی میں کہیں کوتاہی ہو گئی، پھر پلٹو، واپس آؤ اسی راستے پر، اس صراط مستقیم پر، ندامت کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کہ پروردگار مجھ سے خطا ہوئی تو معاف فرما دے. اور اس کا یہ فرمان ہے، دو ٹوک اعلان ہے کہ میں سب کی خطاؤں کو معاف کرنے والا ہوں جو بھی توبہ کرے. چنانچہ توبہ کی تلقین آسمانی کتابوں میں بھی رہی ہے، سابقہ رسولوں اور نبیوں نے بھی کہا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اپنے گناہوں پر استغفار کرو، مغفرت کے لیے معافی مانگو اللہ سے، اور اللہ کی جناب میں متوجہ ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ خطاؤں کو معاف کر دے گا اور رحمتوں کے دروازے کھول دے گا. چنانچہ اللہ کی صفات رحمت اور مغفرت عام طور پر اکٹھی آتی ہیں، واللہ غفور الرحیم، وہ الغفور بھی ہے الرحیم بھی. لیکن عام طور پر قرآن مجید میں ایک اسلوب اختیار کیا جاتا ہے کہ تم آؤ تو صحیح، اللہ کی درگاہ میں حاضر تو ہو جاؤ، سچی توبہ تو کرو، وہ معاف کر دے گا. وہ ہر توبہ کرنے والے کی پکار کو سنتا ہے، معاف کرتا ہے. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى، یقیناً میں معاف کرنے والا ہوں ہر اس شخص کو، لمن آمن وعمل صالحا ثم اهتدى، لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. تین شرطیں، توبہ کرے یعنی احساس ندامت کے ساتھ اللہ کی جناب میں رجوع کرے، اپنے گناہ کی معافی مانگے اللہ سے، اور گناہوں کو معاف کرنے والا بھی صرف وہ ہے، کسی اور کو اختیار نہیں ہے. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَآمَنَ. اب یہاں پر ہے اور ایمان لائے، یعنی پھر تجدید عہد کرے کہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کروں گا، جو کوتاہی ہوئی ہے آئندہ اس سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا، اس گناہ سے نکل آؤں گا، آئندہ کوتاہی نہیں ہوگی. وَعَمِلَ صَالِحًا، پھر اپنے عمل کی اصلاح بھی کرے، اپنے عمل سے ثابت کرے کہ اس نے صرف زبان سے اللہ سے یہ دعویٰ وعدہ نہیں کیا تھا، اس نے پوری کوشش کی، اور اس کوشش کا ظہور ہوگا کہ اس کے عمل کی اصلاح ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان پوری کوشش کے باوجود بھی اصلاح نہیں کر پاتا، بہرحال اللہ تعالیٰ اس کی ایفرٹ کو دیکھ رہا ہے. اس کے لیے وعدہ ہے کہ میں بخشنے والا ہوں. یہاں تک فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اللہ کے ذمے ہے ان لوگوں کی توبہ کو قبول کرنا. انما التوبۃ علی اللہ، اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہ بات مسلمانوں کا اس کا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعہ کا، کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی چیز ہم لازم نہیں کر سکتے کہ وہ ضرور یوں کرے اور ایسا کرے اور یہ چیز اس پر فرض ہے اور یہ چیز اس پر لازم ہے، نہیں، ہم یہ کام نہیں کر سکتے. ہاں خود اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میں نے اپنے اوپر یہ چیز لازم کر لی ہے، یہ حق رکھتا ہے، مخلوق جو ہے اس کا یہ مقام نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ وہ عادل کرے گا، وہ عادل ہے، کسی پر کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں ہوگی، لیکن ہم یہ کہیں کہ اللہ پر عادل فرض ہے، یہ ہم اپنی حدود سے تجاوز کر رہے ہیں. یہ معتزلہ کا عقیدہ تھا جو امت کے آغاز میں، جو گمراہ کن فرقے ایک کے بعد دوسرے شروع ہوئے تھے ان میں معتزلہ. عدل کرنا اللہ پر فرض ہے، اللہ پر فرض کرنے والا کون ہے؟ فرض تو کوئی کسی کی طرف سے کوئی بائنڈنگ ہوتی ہے. کون ہے جو اللہ پر کوئی چیز جو ہے اس پر لازم اور فرض کر سکے؟ ہاں اس نے کہا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس شخص کی توبہ کرنا مجھ پر لازم ہے، میرے ذمے ہے. خود فرما رہے ہیں، خود اپنے اوپر بائنڈنگ. کون؟ الذین یعملون السوء بجہالۃ، وہ لوگ کے جو گناہوں کا، برائی کا ارتکاب کر بیٹھے نادانی میں، جذبات کی رو میں بہہ کر. ثم یتوبون من قریب، پھر فوراً ہی اس پر توبہ کریں. ایک طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ ابھی تو گناہ کرتے جاؤ کرتے جاؤ، بڑھاپے میں جا کے توبہ کریں گے، یا فی الحال تو ابھی توبہ کریں گے لیکن ابھی کچھ نہ کچھ تو دنیا سے ہمیں فائدہ اٹھانے کا موقع ملے. گناہوں کو چھوڑنے کو انسان کی طبیعت آسانی سے آمادہ نہیں ہوتی. قرآن نے تو کہا کہ آخرت کے منکر اصل میں آخرت کا انکار نہیں کر رہے ہوتے، وہ گناہوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے، کہ آخرت کو مان لیا تو گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، وہ عادی ہو چکے کیسے مان لیں، لہذا وہ آخرت کا انکار کرنا جو ہے اسی میں عافیت. تو گناہوں کی عادت پڑ جاتی ہے، لیکن ایسے شخص کی توبہ کو قبول کرنا اللہ نے اپنے اوپر لازم کر دیا جو جس سے گناہ کا ارتکاب ہو جائے، غلطی ہو گئی، جذبات کی رو میں بہہ کر، جہالت میں، نادانی میں. ثم یتوبون من قریب، پھر فوراً ہی وہ توبہ کریں، پلٹیں. والد محترم رحمہ اللہ اس حوالے سے مثال دیا کرتے تھے کہ کوئی شخص چل رہا ہو اور نیچے پھسلن ہو، کیچڑ ہو، اور اس کا پاؤں پھسل جائے تو وہ فوری طور پر کھڑا ہوتا ہے، بعد میں دیکھتا ہے کہ کہاں کوئی چوٹ لگی ہے یا نہیں اور کیا ہوا. یہ نہیں کہ وہ اس کیچڑ میں پڑا رہے گا. ہمارا معاملہ کیا، گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، صراط مستقیم سے ہم پھسل گئے ہیں، پھر ہم فوراً کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہوتے، ہم کہتے ہیں اور چلو اسی رستے پہ، نہیں، فوراً اٹھ کے کھڑا ہو. تم یتوبون من قریب، پھر آئے اس سیدھے راستے، ان کی توبہ لازم ہے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان لوگوں کی کوئی توبہ نہیں ہے جو گناہوں کا ارتکاب کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں. حتی اذا حضر احدهم الموت, یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت سامنے آن کھڑی ہو, واضح آثار شروع ہو گئے. قال انی تبت الان, اب وہ کہے کہ پروردگار میں توبہ کرتا ہوں. نزع کا عالم شروع ہو جائے, موت کے واضح آثار سامنے آ جائیں, پھر کوئی توبہ قبول نہیں. اب تو معلوم ہو گیا کہ مہلت ختم ہو گئی, سٹاپ رائٹنگ, ایک مرتبہ اللہ کی طرف سے فرمان آ گیا ہے, بس. وللذین یموتون وهم کفار, اسی طرح ان لوگوں کی بھی کوئی توبہ نہیں ہے جو مر جائیں حالت کفر میں. ظاہر بات ہے کہ کفر کی حالت میں مر گئے, اب ان کے لیے کیا توبہ اور کون سی بخشش. لیکن ایک مقام جس کا میں نے ابھی آیات شروع میں تلاوت کی ہے, سورہ زمر کا چھٹا رکوع ہے, یہ اس اعتبار سے کلائمیکس. اس کی پہلی آیت انتہائی امید افزا پیغام ہے ہم سب کے لیے, گناہگاروں کے لیے, خطا کاروں کے لیے, کہ یہاں اس پہلی آیت میں کسی شرط کا تذکرہ نہیں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اے نبی میرے ان بندوں سے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. یہ الفاظ بھی بڑے خوبصورت ہیں, گناہ کیا ہے انہوں نے گویا اپنی جانوں پر خود ظلم کیا, اپنا نقصان خود کر رہے ہیں, وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ رہے, اللہ کے احکامات کو توڑ رہے ہیں, یہ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, اپنی عاقبت برباد کر رہے ہیں, اپنا نقصان کر رہے ہیں. تو میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دے گا. کیٹیگوریکلی کہا گیا ہے, اگرچہ اگلی آیات میں پھر اس کی شرائط کا ذکر, اس کا حوالہ آ گیا, لیکن اس آیت میں تو کیٹیگوریکلی انتہائی امید افزا مقام. انہ هو الغفور الرحیم, بے شک وہ الغفور ہے, الرحیم ہے, انتہائی بخشنے والا, نہایت مہربان. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس آیت میں گناہوں کا لائسنس دے دیا گیا, جو مرضی کرو اللہ بخش دے گا, اس لیے کہ اگلی آیات بتا رہی ہیں. لیکن یہاں جو اصل پیغام کیا ہے اس کو سمجھیے. ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کی زندگی گناہوں سے اس طریقے سے بری تراٹی ہوتی ہے, توجہ بھی ہوتی ہے اس کی کسی وقت کہ غلط راستے پر ہوں, واپس آؤں, پھر اندر سے آواز ہوتی ہے کہ اتنے جرم کیے ہیں, اتنے گناہ کیے ہیں, اس کی کیا توبہ ہوگی, چلو چھوڑو اسی راستے پر چلتے رہو. یہ نفسیات کا معاملہ ہے انسان, اس کا علاج یہاں پر کیا گیا کہ بڑے سے بڑا گناہ ہو, ساری زندگی جو ہے وہ تم نے آج تک ہر لمحہ گناہ میں بسر کیا ہو, آج توبہ کرو اللہ قبول کر لے گا. اصل پیغام یہ نہیں ہے کہ گناہوں کے اندر اب جری ہو جاؤ, اس کا بعد وہ سب کو معاف کر دے, معاف ضرور کرے گا, لیکن جب تک مہلت ہے تم اس سے معافی مانگو, معاف کر دے گا. بنی اسرائیل کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے اسی توبہ کے حوالے سے جو حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے, کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے تھے, پھر ایک موقع پر اسے احساس ہوا کہ میری زندگی بہت گناہوں میں گزری ہے, بہت بڑا مجرم ہوں, تو خیال آیا کہ توبہ ہو سکتی ہے یا نہیں. کسی عالم کے پاس گیا, اس نے کہا کہ نہیں, 99 قتل کیے, تمہارے توبہ نہیں ہو سکتا, تمہارے جرائم قابل معافی نہیں. تو آیت میں آتا ہے کہ اس نے غصے میں آ کے اس کو بھی قتل کر دیا. ٹھیک ہے, پھر ایک اور صحیح. یہ انسانی نفسیات ہے. پھر کچھ عرصے بعد اسے خیال آیا, پھر دل نے کہا کہ نہیں, کوئی کوشش کرنی چاہیے. ایک اور کے پاس گیا, اس نے کہا کہ میرے خیال میں ہو سکتی ہے, لیکن فلاں بستی میں جاؤ, وہاں نیک لوگ رہتے ہیں, ان کے پاس جا کر رہو, اور جیسے وہ کہتے ہیں اس کے مطابق زندگی گزارو, امید ہے اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کر دے. اب وہ اس بستی کی طرف روانہ ہوا، راستے میں ہی موت آ گئی، روح قبض کرنے والے فرشتوں میں جھگڑا ہوا کہ کیا اس نے توبہ کر لی تھی یا ابھی اس کی توبہ نہیں ہوئی، اس کا انجام کدھر ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی نے کسی شخص کو بھیجا، اس نے یہ ایک تجویز دی کہ دونوں طرف کا فاصلہ ناپ لیا جائے، جہاں سے وہ چلا تھا اور جہاں پہنچنا تھا، اگر اس بستی سے قریب تر ہے جہاں پہنچنا تھا تو گویا اس نے توبہ کر لی ہے، ابھی نہیں پہنچا ہے تو ابھی توبہ اس کی شمار نہیں ہوگی، فاصلہ ناپا گیا۔ اور حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرف کے فاصلے کو سکیڑ دیا اس کے لیے، اور پھر وہ فرشتے اس کی جو روح قبض کر کے لے گئے تو وہ ان میں جنہوں نے توبہ کر لی تھی۔ یہ کیا ہے کہ انسان جتنی مرضی گناہ ہو جائے، جب تک موقع ہے، اور موقع کب ختم ہوتا ہے؟ جب موت کے واضح آثار شروع ہو جائے، اس سے پہلے تک اگر انسان توبہ کر لے تو سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ شرک، ظاہر بات ہے کہ ایمان دیا تھا تو مشرک، بدترین مشرک کے بھی سارے گناہ معاف ہو گئے پچھلے، سب سے بڑا گناہ شرک ہے نا عقیدے کے اعتبار سے، ساری زندگی شرک کیا ہو، تمام اکبر القبائر جو ہیں وہ اس سب ملوث رہا ہو، لیکن موت سے پہلے توبہ کر لی، سب معاف، یہ ہے اس کی شان غفارت۔ تو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اس آیت کے اندر بڑی اپنائیت بھی ہے، بڑا امید کا پیغام بھی ہے، اے نبی میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا۔ دیکھیے ظلم کیا ہے، گناہ کیے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ فرما رہے ہیں میرے یہ بندے، ابھی بھی اپنے بندے، اے تو میری مخلوق اور میں نہیں اسے انہیں اس امتحان میں ڈالا ہے، تو میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اصل بات کیا شے ہے اس میں جو مثبت ہے؟ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، وہ کفر ہے، مایوسی کفر۔ حالات کتنے بھی خراب ہوں، ایک بندہ مومن کو آس رہتی ہے، وہ کر سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کتنے سال بیت گئے ہیں کہ باپ نے ان کی شکل نہیں دیکھی ہے، اور حضرت یعقوب کو جو محبت تھی حضرت یوسف سے، قرآن مجید میں سورہ یوسف پڑھے تو اندازہ ہوتا ہے، جب دوسرا بیٹا بھی ہاتھ سے چلا گیا بنیامین، اب وہ پورا قصہ تو نہیں اس وقت دہرا سکتا، لیکن جب وہ مصر میں حضرت یوسف کے بھائی پہنچ گئے تھے غلہ لینے کے لیے، انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ وہی ہے جنہیں ہم نے کنویں میں ڈالا تھا، جس بچے کو آج یہ عزیز مصر ہے، اور انہوں نے پہچان لیا، انہوں نے کہا اپنے اس بھائی کو بھی لاؤ جس کو تم گھر چھوڑ کر آئے ہو، آئندہ لے کر آنا۔ وہ بنیامین جو حضرت یوسف کے اس اعتبار سے سگے بھائی تھے کہ ایک ہی ماں سے تھے، باقی بیٹے جو ہیں وہ دوسری ماں سے تھے، بھائی جو ہیں دوسرے بھائی، اس کو بھی لے آنا۔ آئندہ وہ لے آئے اور حضرت یوسف نے روک دیا، ایک خاص تدبیر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کر دی۔ اب واپس جب گئے ہیں بیٹے، تو حضرت یعقوب کو جب معلوم ہوا کہ دوسرا بھی گیا تو ان پر جو بیتی ہے، لیکن پھر بھی یہ کہا کہ یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف ولا تیسوا من روح اللہ، اے میرے بیٹو جاؤ نکلو اور تلاش کرو یوسف کو اور اس کے بھائی کو، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ خود اپنا حال یہ تھا کہ اسی ایک آیت پہلے ذکر ہے کہ اس رنج و غم میں ان کی آنکھیں جو ہیں ان کی بینائی ختم ہو چکی تھی، مسلسل آنسو بہانے کی وجہ سے بینائی ختم ہو چکی ہے، لیکن بہرحال اللہ کی رحمت سے وہ مایوس نہ خود تھے، اور یہی بات انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہی، انہ لا ییس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے مایوس وہی ہوتا ہے جو کافر ہو، کفر۔ تو گناہ کتنے بھی کیے ہیں، رحمت سے مایوس نہ ہونا، اس کی رحمت بہت وسیع ہے، توبہ کرو تم۔ چنانچہ وہ اگلی آیت میں آ رہی ہے بات، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور توجہ کرو اپنے رب کی جانب، متوجہ ہو جاؤ. توبہ کا مفہوم بھی یہی ہے، انابت، تابہ یتوبو، پلٹنا، واپس آنا. ابھی تمہارا رخ اللہ کی طرف نہیں تھا، نفسانی خواہشات اور شیطانی رستے پر چل رہے ہو، ساری زندگی گزار دی. اب آؤ اللہ کی طرف، آؤ قبلہ سیدھا کرو، اللہ کی جناب میں متوجہ ہو جاؤ. اور توجہ کا طریقہ توبہ، استغفار، پھر قبلہ سیدھا کر لو. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے سامنے سر جھکا دو. سر جھکانے سے مراد کیا ہے؟ یہ ہر حکم سر آنکھوں پر، اب اس کو رب مان لیا، اپنا آقا مان لیا، عزم ہو کہ آئندہ کوئی گناہ نہیں ہوگا، کوئی کوتاہی نہیں ہوگی، کوئی حکم نہیں توڑوں گا. بندے کا کام تو یہی ہے، سر جھکا دینا. وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، اس سے پہلے کہ عذاب آ پہنچے. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ، عذاب آ جائے اچانک اور تم تک کوئی مدد نہیں پہنچے گی، تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، یعنی موت آ جائے یا کوئی دنیاوی عذاب آ جائے. دنیا میں بھی جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے اور عذاب کے واضح آثار شروع ہو جاتے ہیں تو توبہ کا دروازہ بند. اس سے پہلے پہلے توبہ کرو، رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسی راہ رب منزل ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یہ پکار. ایک حدیث بھی آتا ہے نا کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نزول اجلال فرماتے ہیں اور پکار ہوتی ہے، هل من سائل فاعطیہ وهل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی اپنے گناہوں پر معافی مانگنے والا، استغفار کرنے والا، بخشش چاہنے والا کہ میں اس کو معاف کروں. لیکن ہم اس کے لیے تیار ہی نہیں. اب طریقہ یہ ہے، رب کا وعدہ ہے کہ وہ تمام گناہ معاف کر دے گا، لیکن تمہارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اب اس کی جانب قبلہ سیدھا کرو، متوجہ ہو جاؤ، توبہ کرو سچے دل کے ساتھ، اور ہر حکم کے سامنے سر جھکا دو، یعنی اللہ کے تمام احکامات پر عمل کرنا شروع کر دو. جس کے لیے ہماری اصطلاح کیا ہے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ اور رسول کی کامل اطاعت. اسی کی آگے وضاحت آ رہی ہے، وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، سر جھکانے کا مطلب کیا ہے؟ پیروی کرو اس بہترین شے کی کو جو نازل کی گئی ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے، وہ قرآن ہے، اور اسی کی وضاحت سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بقیہ زندگی جو ہے اس کے مطابق گزارو. من قبل ان یاتیکم العذاب بغتتا، اب اس میں پوری بات آ گئی، زندگی گزارنی ہے قرآن و سنت کے مطابق، قبلہ سیدھا تب ہوگا حقیقی معنی میں. اب اس صراط مستقیم پر چلو. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، یہ قرآن ہے جو تمہیں وہ رستہ دکھاتا ہے، رہنمائی کرتا ہے اس راہ کی طرف جو سیدھی ہے، پہنچا دینے والی ہے اصل کامیابی تک. واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون، کہ کوئی عذاب اچانک آ پہنچے، مہلت ختم ہو جائے، تمہیں شعور خیال بھی نہ ہو کہ یوں اچانک مہلت ختم ہو جائے گی، کسی وقت ہو سکتی. اس سے پہلے پہلے موقع ہے، ما لم یغرر، جب تک کہ وہ نزا کا عالم تاری نہ ہو، اس سے پہلے موقع، اس سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا. ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، یہ رکوع تو ایسا ہے کہ اس کا پورا مطالعہ کیا جائے، اس کا بس تو قرآن مجید کا سارا ہی مطالعہ ہونا چاہیے، لیکن اس مضمون کے اعتبار سے یہ ضربہ سنام ہے، کلائمیکس. فرمایا کہ اس سے ان تقول نفس یا حسرت على ما فرطت في جنب الله، ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کو تو کوئی شخص یہ کہے کہ ہائے افسوس میری اس کوتاہی پر کہ جو اللہ کے حوالے سے مجھ سے ہوتی رہی، اللہ میرا رب تھا اور میں اس کے ساتھ اس کی نافرمانی کرتا رہا، اس نے میری ہدایت کے لیے اعلیٰ ترین ہدایت نامہ بھیجا اور میں نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی، ہائے افسوس، کیونکہ وہ وقت تو آنا ہی آنا ہے، دنیا میں ہوش نہیں آئی تو پھر یہ حسرت وہاں ہوگی، لازماً ہوگی. وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور میں تو مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا، خام خواہ قیامت کا ڈھگوسلا بنایا ہوا ہے جنت دوزخ ڈرانے کے لیے، خام بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، بھئی یہ دنیا عیش کرنے کے لیے دوبارہ زندگی نہیں ملے گی، خوب موجیں اڑاؤ اسی میں، کوئی اور عالم نہیں ہے، یہی ہے اصل زندگی. یہ وہ فلسفہ حیات ہے جو آج پوری دنیا کا ہے. یہ کیوں اتنے بزدل ہیں؟ یہ امریکی اور نیٹو فورسز جو افغانستان میں ہیں، جب فلسفہ حیات سب کا یہ ہے کہ دنیا تو ہے ہی موج اڑانے کی اور یہ دوبارہ مہلت ملے گی نہیں، یہ ایک ہی موقع، تو سب سے خوفناک چیز اور سب سے زیادہ اوائڈیبل کوئی شے ہے تو موت ہے. مسئلہ تو یہ، لہذا وہ 100 کورز امریکنز کے ہیں، کئی کورز کے اندر ہوتے ہیں، سب سے پہلے افغان فورسز کو آگے رکھا جاتا، اس کے پیچھے نیٹو، پھر امریکنز، ان کی جان سب سے زیادہ قیمتی ہے، اور دوسری طرف وہ ہیں جو فینیٹکس ہیں، دیوانے ہیں، ساری دنیا انہیں پاگل اور مجنون کہہ رہی ہے، انہیں موت عزیز ہے، وہ حیات جاویدہ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دے دی جائے، کیسے مقابلہ ہوگا؟ اصل چاہیے، ہم تو مذاق اڑاتے رہے، یہ پاگل، یہ دیوانے، یہ مجنون، انہیں کوئی فکر ہی نہیں ہے. دنیا میں ہمیں جو موقع ملا ہے وہ تو اس لیے کہ دنیا میں ہم زیادہ سے زیادہ کمائیں، کھائیں، عیش و آرام کریں. وہ جو فلسفہ ہے ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، کامیاب وہ ہے جس نے دنیا کی میں اپنی زندگی کا ہر ہر لمحہ جو ہے وہ مسرت اور خوشی اور اس کے اندر اپنی کامیابیاں دنیا میں حاصل کی ہیں، وہ ہے کامیاب. یہ آج مسلمانوں کی سوچ بھی 100% یہ ہے، الا ماشاءاللہ. تو میں تو اس کو مذاق نہیں اڑاتا رہا، یا سمجھتا بھی تھا تو ایک کان سے سننا دوسرے سے اڑا دیا. او تقول لو ان اللہ ہدانی، یا پھر کوئی کہے گا بڑے حسرت بھرے انداز میں، کاش کہ اللہ نے مجھے خود ہی ہدایت دے دی ہوتی، میں تو نہیں آ رہا تھا، وہ زبردستی مجھے ہدایت کے رستے پر ڈال دیتا. یعنی حسرت ہی حسرت ہے وہاں. فاکون من لکنت من المتقین، تو یقیناً میں بھی، وہ ہدایت مجھے دے دیتا، مجھے اس رستے پر زبردستی ڈال دیتا، تو میں بھی متقین میں ہوتا. اور متقین ہی بچیں گے، جو دنیا میں جہنم سے، اللہ کے نافرمانی سے بچتے رہے، وہی بچیں گے آخرت میں بھی اللہ کے عذاب سے. او تقول حین ترى العذاب، یا وہ کہے گا جب دیکھے گا عذاب کو اپنے سامنے، عذاب جب جہنم سامنے نظر آئے گی. اذا راتهم من مكان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، تو جب وہ عذاب قریب آئے گا اور وہ سن رہے ہوں گے اس کی چنگھاڑ جہنم کی، کیا کہیں گے؟ لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، کاش کہ ایک دفعہ دوبارہ دنیا میں جانا ہو جائے، پھر موقع مل جائے، ایک چانس اور ہمیں مل جائے. لکنت من المحسنین، تو میں درجہ احسان تک پہنچنے والوں میں ہوں گا، ایمان کے اعلیٰ ترین مقام تک، موقع تو ملے گا. اور یہ حسرتیں ہیں، قرآن نے سب بیان کر دی، وہاں تو ہونی ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمارے کان کھول دیے، دیکھو وہ وقت آنے والا ہے، ابھی اپنا معاملہ سیدھا کر لو، ابھی اپنا قبلہ درست کر لو. بلا قد جاءت کی آیاتی فکذبت بها، کیوں نہیں، تیرے پاس آئیں تھیں میری آیات. اب اللہ تعالیٰ براہ راست گویا کہ جواب دے رہا ہے، میری آیات تجھ تک پہنچی تھی، فَكَذَّبْتَ بِهَا، تو نے ان کا انکار کر دیا، جھٹلا دیا، کوئی اہمیت نہیں دی، کوئی توجہ نہیں کی، وَاسْتَكْبَرْتَ، استکبار کا مظاہرہ کیا. یہ تکبری ہے نا، اللہ کا کلام موجود ہو اور ہم اس کی طرف توجہ ہی نہ دیں، یہ کیا ہے؟ حقیقت کے اعتبار سے تکبر، ہم اس کو کوئی اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ استکبار ہے. وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو تھا انکار کرنے والوں میں، ناشکروں میں. لہذا اب یہ انجام تو ہونا ہی ہونا ہے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، اور قیامت کے دن تم دیکھو گے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہوگا. جھوٹ باندھنا اللہ پر عام طور پر قرآن مجید میں آتا ہے شرک کے لیے. کوئی ہیں بچانے والے؟ قریش مکہ کا بھی یہ قول اسی صورت میں نقل ہوا ہے کہ یہ ہمارے اللہ سے قریب کرنے والے ہیں اور یہ ہمیں اللہ سے بچانے والے ہیں. یہ بت جو ہیں ان کو بھی اختیار ہے، ان کو خوش کریں گے تو ہمارے گناہ بخشنے جائیں گے، پر وغیرہ وغیرہ. یہ سب کیا ہے؟ یہ شرک کا دھندا. اور کذبوا علی اللہ، علامہ شبیر احمد عثمانی نے اس کی یہ تفسیر بھی کی ہے کہ اگر اللہ کے بتائے ہوئے رستے پر نہیں چل رہے تو گویا تم اللہ کی اس ہدایت کو مان ہی نہیں رہے. تو جو بھی اس سے الگ رستے پر چل رہا ہے وہ گویا کہ ان میں شامل ہے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، ایسے لوگوں کو تم دیکھو گے کہ ان کے چہرے جو ہیں وہ مایوسی اور غم کی وجہ سے سیاہ پڑے ہوں گے. أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ، کیا جہنمی ٹھکانہ نہیں ہے للمتکبرین، ایسے متکبرین کا، استکبار کرنے والوں کا. وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اب دیکھیے کنٹراسٹ، اللہ تعالیٰ بچا لے گا ان لوگوں کو اس دن جنہوں نے تقویٰ کی روش اختیار کی ہوگی، جو گناہوں سے بچتے رہے، جو حرام سے بچتے رہے، جو اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہے. ظاہر بات ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا کون ہے؟ جو اس رستے پر چل رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اللہ کے دیے ہوئے راستے پر اس کے مطابق میں زندگی گزاروں، مجھ سے کوئی نافرمانی نہ ہو جائے، یہی تقویٰ ہے. انہیں اللہ تعالیٰ بچا کر بمفازتہم کامیابی تک پہنچا دے گا، وہ جو جگہ ہے کامیابی کی، جنت. لا یمسہم السوء، انہیں کوئی گزند نہیں پہنچے گا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی. یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے متقین سے. میدان حشر کے جو مختلف مراحل ہیں آپ پڑھتے ہوں گے حدیث کی کتابوں میں، انتہائی سخت مراحل، انتہائی سخت. لیکن فرمایا کہ وہ سب اپنی جگہ سختی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ متقین کو اس سختی سے محفوظ رکھے گا. لا یمسہم السوء، کوئی گزند نہیں پہنچے گا. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ وہ پریشان ہوں گے، نہ حزن سے اور غم سے دوچار ہوں گے. اللہم ربنا اجعلنا منہم، پروردگار ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، وہی اللہ ہے جو سب ہر شے کا خالق ہے اور وہ ہر شے کا ذمہ لیتا ہے، ذمہ دار بھی ہے. اس نے وعدہ کیا کہ کوئی گزند نہیں پہنچے گا، وہ اس کا ذمہ بھی لے رہا ہے. لہو مقالد السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی تمام کنجیاں یعنی کل خزانے، کل اسباب، سب اسی کے ہیں، سب اس کے ہاتھ میں. والذین کفروا بآیات اللہ، اور جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کریں، ناقدری کریں، ناشکری کریں، اولئک هم الخاسرون، وہی ہیں اصل میں خسارے میں پڑنے والے. دنیا میں کتنے ہی کامیاب رہے ہوں، اصل خسارے میں وہ پڑیں گے. یہ ہے چھٹا رکوع سورہ زمر کا، اپنے موضوع پر ایک بہت بہت ہی اونچا مقام ہے، بہت جامع مقام. اللہ تعالی ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. چند الفاظ، چونکہ ایک ایشو آ گیا ڈیمن ڈیوس کے بعد، اب یہ معاملہ ہو گیا کہ شہباز بھٹی جو اقلیتی نمائندے تھے ہمارے قومی اسمبلی میں، ان کا قتل جو ہوا کہ تمام ہمارے جو بھی دینی رہنما ہیں وہ بیک زبان یہ کہہ رہے ہیں اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، سب کو نظر آ رہا ہے کہ اصل میں سازش ہے. اس وقت کی صورتحال سے ریمنڈ ڈیوس کیس سے توجہ ہٹانے کے لیے اور ہمارے اوپر اور پریشر ڈالنے کے لیے، ریمنڈ ڈیوس کے واقعے سے ثابت ہو گیا کہ یہاں اس قسم کے امریکی گنڈے تو ہر جگہ دندنا رہے ہیں. یہی بات حمید گل بھی کہہ رہے ہیں، کب سے کہہ رہے ہیں، ہم سب کہہ رہے ہیں. اور جو واقعات ہوتے ہیں پیچھے اصل میں یہ ہے، وہ ٹرائی کا، امریکہ، بھارت اور اسرائیل، سب ان کی پلاننگ سے ہو رہا ہے. ہاں کچھ فینیٹکس کو وہ اپنا اعلی کار بھی بنا لیتے ہیں، لیکن اصل میں تو پہنچنا چاہیے نا کہ جو اصل ذمہ دار ہیں، اس ملک میں یہ نہیں ہو رہا. ان کو جو اصل ذمہ دار ہیں انہیں بری ذمہ قرار دینے پر گویا کہ ہم ادھار کھائے بیٹھے ہیں. رحمان ملک صاحب کا کام یہ کہ پہلے تو انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کوئی بریک واٹر، کوئی زی نہیں یہاں پر، اور جو اصل ذمہ دار ہیں اس امن کو قائم رکھنے کے، اسلام آباد میں یہ واقعہ ہو رہا ہے، تو وزارت داخلہ جو ہے اس کا گریبان پکڑنا چاہیے. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت بڑی سازش ہے، اور جہاں تک اس کا تعلق ہے ہماری معلومات کی حد تک ٹھیک ہے، اسے 295C سے اختلاف تھا، لیکن اختلاف تھا، اقلیتی نمائندہ ہے، کوئی توہین رسالت والا جرم تو اس کے اوپر کوئی الزام کسی نے نہیں لگایا، اور نہ ہی اس قسم کا کوئی مطالبہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے. تو یہ ایک اصل معاملے کو ڈائیورٹ کرنے کی اور اپنی ایک سازش کو ایک ایسا لبادہ اڑانے کی کوشش ہے کہ جس سے وہ اپنے مقاصد پورے کر سکے اور اصل بات کی طرف سے عوام کی توجہ ہٹ جائے. تو ہمیں اب بیدار ہونا چاہیے، اور اصل میں ہمارے پریس کا بھی مسئلہ یہ ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ شکایتن یا صدمے کے انداز میں کہا کہ کوئی واقعہ ہوتا ہے ابھی اس کے بارے میں کوئی تحقیق نہیں آئی اور خود کوئی حملہ، کچھ الفاظ ایسے استعمال کیے جا رہے ہیں اور یہ اوپر سے ساری جو ہے ڈکٹیشن آتی ہے، جس سے وہ حالات کی اصل حقیقت پر پردہ ڈالنے میں بڑے کامیاب رہتے ہیں. دہشت گرد کا ایک لفظ، اب طالبان کا ایک لفظ، خود کش حملے کا لفظ، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں ہمارے دین کی تعلیمات تو یہاں تک ہیں کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو کچھ سنے آگے بیان کر دے. یعنی ایک انسان کو ذمہ دار ہونا چاہیے، سن تو لیا ہے لیکن اس کی تحقیق کیے بغیر آگے بیان نہ کرے، ورنہ وہ ایک غلط بات کو آگے پھیلانے کا ذمہ دار ہوگا. دین کی تعلیمات تو یہ، لیکن بالکل برعکس یہ معاملہ چل رہا ہے. لیکن جب اتنی حقائق سامنے آنے کے بعد ہماری آنکھیں کھل جانی چاہیے اور اصل مجرموں تک بات پہنچنی چاہیے، اور اس کو یہ رخ دینا جو ہے یہ خود گویا کہ اس سازش کا حصہ بن جانے کے مترادف ہے. باقی ہم ہرگز، جو اقلیتی اسلامی حکومت میں، تو صحیح معنی میں اسلامی حکومت ہو تو جان مال آبرو جس طرح ایک مسلمان کی محترم ہے، اسی طرح غیر مسلم کی بھی محترم. ہاں کوئی کسی جرم کے ارتکاب کے حوالے سے کہیں قانون کی گرفت میں آتا ہے تو وہ قانون اس کے ساتھ معاملہ کرے گا. تو اقلیتوں کا معاملہ، ان کے احترام کا اور ان کے جان و مال کے تحفظ کا، وہ تو اسلامی قانون کا اور دستور کا حصہ ہے. لہذا یہ ہے کہ ہمیں اس غلط پروپیگنڈے میں نہیں آنا چاہیے، اور مجھے امید ہے کہ اب آنکھیں اتنی کھل چکی ہیں قوم کی کہ اس قسم کے پروپیگنڈے سے انشاءاللہ وہ اثر نہیں لے گی. اللہ تعالیٰ ان طاقتوں کو کہ جو اسلام دشمن بھی ہیں اور پاکستان دشمن بھی ہیں، ان کی سازشوں کو ناکام بنائے. آمین یا رب العالمین. واخر دعوانا الحمدللہ.